کثرت سے بیان کیا گیا ہے. مثلا توحید کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے, نماز کو 70 مرتبہ آیات کے اندر کہا گیا کہ آپ نماز قائم کریں, نماز پڑھیں. اسی طرح سے جن چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن میں, ان میں سے ایک مسئلہ ولایت ہے. میں نے آج بھی ایک جگہ عرض کیا کہ ولی, ولایت, مولا, اولا, اولیاء, یہ کلمات جو ولایت سے مشتق ہیں تقریباً 233 بار قرآن میں استعمال ہوئے. اس کی اہمیت روایات میں بھی بہت زیادہ ہے ولایت کی. ہماری مجالس میں بھی اسے کثرت سے بیان کیا جاتا ہے, شعراء کے کلام میں بھی اسے بڑی اہمیت حاصل ہے. شاعر جب اپنے قصیدے اور منقبت میں ولایت کے باب میں شعر نہ کہے تو اس کا کلام ناقص رہ جاتا ہے. دوستو, درود پڑھے محمد والے محمد والے. اگر آپ توجہ دیں گے میری گفتگو کی طرف, مجھے گفتگو کرنے میں بہت آسانی ہوگی, کیونکہ جب تک بولنے والے اور سامعین میں رابطہ نہ ہو تو پھر انسان کے لیے خود گفتگو کرنا بہت سنگین ہو جاتا ہے, دل بوجھل ہو جاتا ہے اور روح سنگینی محسوس کرتی ہے اور انسان گفتگو نہیں کر سکتا. درود پڑھیے محمد والے محمد. ولایت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ولی کا خدا سے رابطہ, ولی کا خدا سے رابطہ. اس حوالے سے ولی اللہ کے تمام اسماء حسنہ کا مظہر کامل ہے. توجہ چاہتا ہوں, علماء عرفان نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے یہ چاہا کہ اپنے جمال کو کمال کے ساتھ دیکھے تو اس نے ولی کو خلق کیا. اللہ کے تمام اسماء حسنہ کا مظہر کامل ولی ہے. وہ آئینہ تمام نمائے حق ہے، وہ اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے، وہ اسم اعظم کا مظہر کامل ہے۔ خود امام فرماتے ہیں ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی کوئی اللہ کی آیت نہیں ہے، اور قرآن کی نگاہ میں یہ ساری کائنات اللہ کی نشانیاں ہیں، پوری کائنات، یہ ذرے سے لے کر آسمان تک، مہتاب تک، آفتاب تک، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ انبیاء اللہ کی آیتیں ہیں، اوصیاء اللہ کی آیتیں ہیں، یہ شمس و قمر اللہ کی آیتیں ہیں، یہ عالم ملک اللہ کی آیتیں ہیں، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، یہ تمام عوالم اللہ کی آیتیں ہیں۔ جنت اللہ کی آیت ہے، عرش، فرش، کرسی، لوح، قلم، یہ سب کچھ اللہ کی آیتیں ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام، کہ اللہ کی سب سے، اللہ کی سب سے بڑی آیت میں علی ہوں، سب سے بڑی آیت میں ہوں۔ ہمارے استاد ایک تفسیر بیان کرتے ہیں کہ آیت چھوٹی اور بڑی کیسے ہوتی ہے، یہ تو آپ نے قرآن میں دیکھ لیا نا کہ انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح وسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ دن رات کا آنا اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ بادلوں کا آنا، بارشوں کا برسنا، زمین کا لہلہانا، پانی میں کشتیوں کا چلنا، یہ سب اللہ کی آیتیں اور نشانیاں ہیں۔ ساری کائنات اللہ کی آیت اور نشانیاں، یہ ملائکہ اللہ کی آیتیں ہیں، انبیاء اللہ کی آیتیں ہیں، اور مولا کہتے ہیں سب سے بڑی آیت میں ہوں۔ ہمارے استاد کہتے ہیں یہ آیت چھوٹی اور بڑی کیسے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں عدد کو سمجھنے کہ تین کا عدد، چار کا عدد تین سے بڑا ہے، کیوں؟ جو کچھ تین کے پاس ہے وہ سارے کا سارا چار کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے اس کے پاس۔ دس کا عدد نو سے بڑا ہے، کیوں؟ جو کچھ نو کے پاس ہے وہ دس کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے۔ سو کا عدد 99 سے بڑا ہے، کیونکہ جو کچھ 99 کے پاس ہے وہ سارے کا سارا 100 کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے۔ یعنی علی یہ کہنا چاہتے ہیں جو کچھ ساری کائنات کے پاس ہے وہ سارے کا سارا میرے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اگر تمام انبیاء کے اوصاف کو یکجا دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بھائی علی کو دیکھ لو۔ یہ اللہ کی آیت اکبر ہے، یعنی جتنی معرفت اس آیت کے ذریعے اللہ کی ہوتی ہے کسی اور کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، یہ اس کے لیے واسطہ فیض ہے، براہ راست ان کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، ان کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کو دلیلوں سے نہیں پہچانتے، یہ منزل شہود پر ہے۔ اگر امام بھی اللہ کو دلیل سے پہچانے، وہ دلیل امام کی امام ہو جائے گی۔ لہذا آپ کے اور میرے کربلا کے شہید امام دعائے عرفہ میں کہتے ہیں متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، خدایا تو غائب کب تھا جو محتاج دلیل ہوتا؟ ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ بعض جگہ پر فرماتے ہیں ہمارے اللہ کے درمیان کچھ ایسے حالات ہیں نہ اسے ملک مقرب برداشت کر سکتا ہے، اور اس کی صلاحیت رکھتا ہے دیکھنے کی نہ نبی مرسل میں ہے۔ یہ ان کا مقام ملکوتی ہے، یہ اللہ سے ان کا رابطہ ہے، ان کے درمیان اور خدا کے درمیان حجاب نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں متا غبتا، تیسرے امام فرماتے ہیں حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، تو غائب کب تھا جو محتاج دلیل ہوتا؟ خدایا وہ آنکھ ہی اندھی ہے جو تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ تو پڑھیے محمد والے محمد اللہ اللہ کے جو اسماء ہیں یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں. امام، ولی، اللہ کے اسم اعظم کا مظہر ہے. جب اسم اعظم کا مظہر ہے یعنی تمام اسماء کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. یعنی اگر اللہ علیم ہے تو اس کے اسم علیم کا مظہر کامل ولی ہے، اگر اللہ قدیر ہے اس کی قدرت کا مظہر کامل بھی ولی ہے. اللہ علیم ہے، ہر شے کا علم ہے، ولی کے پاس بھی ہر شے کا علم ہے. اللہ ہر شے پر قادر ہے، ولی بھی ہر شے پر قادر ہے. کل شے قدیر، اللہ کل شے قدیر ہے. اللہ ذاتن ہے، امام اس کی قدرت کا مظہر ہے. توجہ چاہتا ہوں، یعنی اگر کوئی اللہ کی طاقت کو دیکھنا چاہے تو ولی کو دیکھے جس کا ہاتھ ید اللہ ہے. اگر کوئی اللہ کے علم کو دیکھنا چاہے تو ولی کو دیکھے، امام اس کے علم کا مظہر کامل ہے. اللہ کے علم کا ظہور کامل ولی میں ہے. اور علم ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا ہوتا ہے، ہم تو چیزوں کو جانتے ہیں نا، ساری کائنات امام کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، وہ منزل شہود پر ہے، حقائق اس کی بارگاہ میں حاضر ہے، نہ اس طرح سے کہ چیزیں اس کی نگاہ سے دور ہوں اور ان کی تصویریں امام کے ذہن میں ہوں. وہ بالکل شاہد علیم ہے، کیونکہ اللہ کے علم کا ظہور کامل ولی میں ہے. اسی لیے بعض اوقات کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے مولا سے کہا، اے علی جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ بغیر سوچے ہوئے جواب دے دیتے ہیں. تو امام نے اس سے کہا کہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ اس نے کہا پانچ. امام نے کہا کہ تو نے سوچا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کی، ہر وقت اس نے جواب دیا، ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہتی ہیں. کہا جس طرح سے تیری نگاہوں کے سامنے تیرا ہاتھ رہتا ہے، اسی طرح سے میری نگاہوں کے سامنے ساری کائنات رہتی ہے. ولایت کا ایک پہلو خدا کے ساتھ رابطہ، وہ مقام اس معراج پر ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس معراج پر ہے جسے کہا جاتا ہے دنا فتد اللہ وکان کعبہ حسین او ادنا. یہ عروج ہے کہ جبریل بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، اور یہ وہ منزل ہے ولی کے عروج کی اور بلندی کی اور کمال کی، کہ حدیث سلسلۃ الآباء ہے. یہ ہمارے مذہب کے اندر سند کے اعتبار سے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے سارے راوی سید ہیں اور ہر راوی نے اپنے بابا سے روایت کی ہے. ہر راوی نے اپنے بابا سے روایت کی ہے. اسے کہتے ہیں سلسلۃ الآباء، جس کے اندر سلسلے میں آباء اور اجداد ہیں. اور روایت سید علی نے ریاض السالکین صحیفہ سجادیہ کی شرح میں اس کو نقل کیا، جو ہماری بہت معتبر کتاب ہے صحیفہ سجادیہ کی شرح کے حوالے سے، میں نے وہاں پڑھا اس روایت کو، سند عالی ہے. فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی معراج پر گئے اور خدا نے ان سے کلام کیا تو اللہ کے نبی کو لہجہ آشنا لگا. اللہ جو نبی کے دل سے واقف ہے، باطن کی حقیقتوں سے واقف ہے، خدا نے کہا اے میرے حبیب تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں نا، میں نے چاہا تجھ سے اس کے لہجے میں کلام کروں جو ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. اور میں نے دیکھا ساری کائنات میں تجھے علی پیارا ہے، اس لیے تجھ سے علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہوں. یہ معراج ہے ولی کے کمال کی، واسطہ فیض ہے. اس کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے اور کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہتا ہے بکا عرفتک وانت دللتنی الیک لولا انت لم ادر ما انت. اے میرے اللہ، میں نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا ہے، میرے اور تیرے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ معراج ہے کمال کی جو ولی کو حاصل ہے. اس کی بھی درجات اور مراتب ہیں. عالی ترین درجہ کمال یا رسول کو حاصل ہے یا نفس رسول کو حاصل ہے یا ان 14 کو حاصل ہے؟ چونکہ یہ ایک ہی حقیقت کے کئی رخ ہیں کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اس حوالے سے توجہ چاہتا ہوں. ہمارے استاد آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اس حوالے سے جو ولی ہے نا، جس طرح سے انسان کی روح اور بدن کی نسبت ہے نا، انسان کے سارے بدن کے اعضاء روح کے تابع ہے نا، جب بدن تیار ہوا اس میں روح آ گئی. وہ فرماتے اسی طرح سے پوری کائنات کی روح کلی کا نام ولی ہے، اور ساری کائنات اپنے وجود میں اس کے تابع ہے، اس خدا کے رابطے کے ساتھ تعلق کے لیے. بڑی محمد والے محمد والے. یہ اللہ کے ساتھ جو ولی کا رابطہ ہے اس کے درجات اور مراتب ہیں. تمام انبیاء اللہ کے ولی بھی ہیں، لیکن ولایت کی جو معراج حاصل ہے نا وہ ان 14 کو حاصل ہے، ان 14 کو حاصل ہے. لہذا بعض اوقات یہ امام کے طور پر کلام کرتے ہیں، بعض اوقات رسول کے طور پر کلام کرتے ہیں، اور بعض اوقات ولی کے طور پر کلام کرتے ہیں. جب ولی کے طور پر کلام کرتے ہیں نا تو اپنی وحدت کو بیان کرتے ہیں، اور جب رسول اور امام کے طور پر گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو میں کثرت پائی جاتی ہے، کثرت. توجہ چاہتا ہوں، جب ولی کے طور پر گفتگو ہے تو کیا کہتے ہیں؟ علی منی وعلا من علی، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، حسین منی وعلا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یرولتی بین جنبیہ، فاطمہ میرا باطن اور حقیقت ہے. یعنی جب ولی کی حیثیت سے گفتگو کرتے ہیں تو وحدت کو بیان کرتے ہیں، اور مقام ولایت پر سارے ایک درجے پر فائز. پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ولایت کا ایک پہلو ہے، یہ میرا مورد بحث نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی انسان کو موقع ملے، بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اور عرفا نے، علماء علم عرفان نے اس حوالے سے کتابیں لکھی ہیں. امام خمینی کی کتابیں اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. یعنی اس بحث کو، ولایت کے خدا کے ساتھ تعلق کو معراج تک پہنچایا ہے امام خمینی نے اپنی کتابوں میں. اس لیے کہ یہ ولایت توحید کا بھی باطن ہے، رسالت کا بھی باطن ہے، اور امامت کا بھی باطن ہے. یہ ولایت انسان کو طاقت دیتی ہے، پوری کائنات میں تصرف کرتا ہے، پوری کائنات اس کے پنجہ قدرت میں آ جاتی ہے. یہ ایک ولایت کا پہلو ہے. اور ایک دوسرا پہلو ہے ولی کا انسانوں کے ساتھ تعلق. پڑھیے محمد والے محمد. ولی کا رابطہ انسانوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، ہمارے ساتھ، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو لوگ ولی کے دشمن بھی ہیں، تین طبقے لوگوں کے. ولایت کو مانتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے. ولایت کو مانتے بھی اور ساتھ بھی دیتے ہیں. تیسرا یہ کہ ولی اور ولایت سے لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹکراتے ہیں. تین طبقے معاشرے کے. جب ولی کا رابطہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس حوالے سے اگر ولی کو دیکھیں تو لوگوں کا ایک طبقہ ہے جو مانتا ہے ولی کو لیکن ساتھ نہیں دیتا. ایک وہ طبقہ ہے جو مانتا بھی ہے اور ساتھ بھی دیتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو ولی سے ٹکراتا ہے، مقابلے میں آتا ہے ولی کے. اس پہلو کو بیان کرنے ضرور پڑے محمد والے محمد والے. آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ ولی سے ٹکراتے کیوں ہیں؟ لوگ ولی کے گھر کو آگ کیوں لگاتے ہیں؟ لوگ ولی کے گلے میں رسی کیوں ڈالتے ہیں؟ لوگ ولی کو تنہا کیوں کرتے ہیں؟ زندانوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے نا، کبھی سوچا ہے ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ولی کو مانتے ہیں لیکن ولی کا ساتھ نہیں دیتے، اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں. جب تنہا چھوڑتے ہیں پھر ان ظالموں کو جرت ملتی ہے کہ ولی کے گلے میں رسی ڈالے اور اسے دربار میں لے جائے. ولی کو 14 سال زندان میں قیدی رکھے، ولی کا گلا کاٹ ڈالے، ولی کی لاش کو لوٹے، اس کے بدن کو پامال کرے، اس کی ناموس کو بازاروں درباروں میں لے جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ولی کو لوگ تنہا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایسے زندگی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ تعلق ہمارا جو ولی کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، اور ہمارا جو ولی کی، ہم ابھی تک مجلسوں میں اسی کو بیان کرتے ہیں جو پہلی ولایت میں نے بیان کی ہے. وہ یقیناً اس مقام کے مالک ہے، بلکہ اس سے بڑے مقامات ہوں گے. ہم تو وہ کہتے ہیں نا جو ہم سمجھتے ہیں، اور وہ ہماری سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، وہ ہمارے ذہنوں سے بہت بار اتر ہیں. ہم تو جو کتاب پڑھتے ہیں، کوئی حدیث پڑھتے ہیں، کوئی روایت پڑھتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، اس سے جو سمجھ آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں نا. ان کے بہت سے ایسے کلمات ہیں جو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے. لیکن ولی کا جو ہمارے ساتھ تعلق اور رابطہ ہے، جس میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ بڑی اہمیت کا ہے دوستو. بہت سے لوگ ولایت کو قبول کرتے ہیں لیکن ولی کا ساتھ نہیں دیتے. کچھ لوگ ولایت کو مانتے ہیں اور ساتھ بھی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ولی کے مقابلے میں آ کے لڑتے ہیں. کبھی سوچا ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان پاکیزہ ترین اور عادل ترین ہستیوں کے ساتھ انسان دنیا پرست ہو جائے اور حسین کو تنہا چھوڑ دے. دوستو یہ تاریخ ولایت ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو چند جملے سن لیں مجھ سے، درود پڑھیں محمد والے. ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں، ان کی عمریں کم ہوئی ہیں، 25 سال کی عمر میں بھی امام شہید ہیں. آپ کا تعلق ولایت کے ساتھ ہے، اسی لیے شیعہ ہو نا. آل محمد کی ولایت کا دامن پکڑا ہے، اسی لیے شیعہ ہوئے ہو نا. ہمیں ولایت کی درست سمجھ ہونی چاہیے. بہت سے لوگ آزمائے جائیں گے ہم ولایت کے باب میں، ہمارا امتحان ہے ولایت. آل محمد کی ولایت ہمارا امتحان ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ان لوگوں میں جو مانتے اور ساتھ نہیں دیتے، ان لوگوں میں ہیں جو مانتے بھی ہیں اور ساتھ دیتے ہیں، یا ان لوگوں میں جو ٹکرا جاتے ہیں. بہت عام ہے، اور اسی طرح کے دین کے مقابلے میں بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تین طرح کے. مالک اشتر کو دیکھیں نا، وہ مانتا بھی ہے اور مطیع امام بھی ہے نا، ولی کتاب ہے. شیطان شام کے خیمے تک جا پہنچا ہے، علی کا شیر، اور مولا کی طرف سے حکم آیا کہ واپس آ جا. تلوار کو نیام میں ڈالا، جب واپس چلا ظالموں نے تیر مارا اس کو، اس نے بازو سے تیر نکالا، تلوار نہیں نکالی، سر جھکائے ہوئے مولا کی بارگاہ میں آ گیا اور کہا اے علی تجھے امام مانا ہے نا، اس نے تیری اطاعت میں واپس آ گیا. حالانکہ کوئی اور تو کہتا 2 منٹ کی بات ہے، اس کا سر کاٹ تو پھر جاتا ہوں. اگر مالک اشتر علی کا حکم کے حکم کا انکار کر کے امیر شام کو مار دیتا، اس کے غضب کی تشفی ہو جاتی، اس کی شیعت مر جاتی، اس کا تشیع مر جاتا. ایسے نہیں علی کہا کرتے تھے، رحم اللہ مالکن انا لنا کا مثل مالک، خدا رحم کرے مالک پر، اب مجھے مالک جیسا کیسے ملے گا؟ وما ادراک ما مالک، تم کیا جانو مالک کیا تھا میرے لیے؟ کان علی کما کنت لرسول اللہ، وہ میرے لیے ایسے ہی تھا جیسے میں اللہ کے رسول کے لیے تھا، وہ متی یماز علی تھا، علی کی اطاعت اور ولی کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھا، ولایت کا یہ پہلو ضرور پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس پہلو کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، واپس یہاں پھر آئیں گے، توجہ چاہتا ہوں۔ معاشرہ اور سوسائٹی، یہاں ولایت کا معنی کیا ہے؟ سرپرستی سوسائٹی کی، سوسائٹی کو مینج کرنے والا با اختیار شخص، سوسائٹی کی پولیٹیکل مینجمنٹ کرنے والا، اکنامیکل سوشل قانون کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے اور ایجوکیشن اور تربیت کے حوالے سے سوسائٹی کو لے کے چلنے والا، سرپرست سوسائٹی کا ہیڈ، ولایت کا معنی یہ، سادہ لفظوں بیان کرتا ہوں۔ معاشرے، اللہ نے انسانوں کو خلق ہی ایسے کیا ہے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے، اس طرح سے پیدا کیا ہے۔ سارے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، سارے انجینئر نہیں بن سکتے، سارے درزی نہیں بن سکتے، ہر آدمی میں ڈفرینٹ صلاحیتیں رکھی ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے نتیجے میں ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے، معاشرہ وجود میں آتا ہے، چونکہ رابطہ پیدا ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، جب سوسائٹی وجود میں آتی ہے اس میں سلسلہ مراتب وجود میں آتا ہے، اسی سلسلہ مراتب کا نام ہے نظام ولایت۔ معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ ایک اسکول کے اندر بھی ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، پاور ہوتی ہے، وہ اسکول کو چلاتا ہے، ایک کارخانے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک گھر میں ایسے ہوتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو خلق ہی ایسے کیا انسانوں کو کہ یہ ولایت کے اور سرپرستی کے سسٹم کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، ایک نظام کی ضرورت ہے اسے، اس نظام کا نام کیا ہے؟ نظام ولایت، چاہے وہ شیطانی نظام ولایت ہو چاہے خدا کا نظام ولایت ہو، سسٹم ہے ایسے، پورے معاشرے اسی طرح سے ہیں۔ جب انسان اکٹھے رہتے ہیں تو کچھ پرابلم بھی پیدا ہوتے ہیں، انسانوں نے چاہا کہ اس سوسائٹی کو منظم کرنے کے لیے ایک نظام حکومت کی ضرورت ہے، ایک ایسے نظام ولایت کی ضرورت ہے جو پوری سوسائٹی اور معاشرے کو چلائے، اس کے نتیجے میں حکومتیں وجود میں آئی ہیں، مختلف حکومتیں، نظام وجود میں آئے ہیں، بادشاہتیں وجود میں آئی ہیں، اسی کے نتیجے میں انسان اس تلاش میں تھا کہ بہتر سے بہتر نظام ولایت میرے پاس ہو تاکہ سوسائٹی کو میں لے کے آگے چلوں، معاشرے کے اندر عداوتوں کو کنٹرول کروں، اسادتوں کو کنٹرول کروں، دشمنیوں کو کنٹرول کروں، جنگوں کو کنٹرول کروں، ناامنی کو کنٹرول کروں، بے جا رکاوٹوں کو کنٹرول کروں، امن لے کے آؤں، سکون لے کے آؤں، چین لے کے آؤں، برادری اور برابری کو رواج دوں سوسائٹی کے اندر، ظلم نہ ہو معاشرے کے اندر۔ انسانوں کے اندر چیزیں ہیں، لڑائیاں بھی ہوگی جب اکٹھے ہوں گے، قانون شکنیاں بھی ہوگی، ظلم بھی ہوگا، زیادتی بھی ہوگی، رقابت بھی ہوگی، عداوت بھی ہوگی، یہ ایک دوسرے کا استحصال کریں گے، استثمار کریں گے، لہذا انسانوں نے نظام بنائے، ایک ولایت کا نظام بنایا، ایک حکومتی نظام بنایا جو مختلف شکلوں میں ڈلتا رہا، اور انہوں نے باقاعدہ کچھ ٹولز دے دیے، توجہ جاتا ہوں یہاں سے، حکومت کرنے کے لیے، کیونکہ ہر نظام حکومت کو، ہر نظام ولایت کو اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے کچھ ٹولز چاہیے ہوتے ہیں، ان کے بغیر وہ سوسائٹی کو، وہ معاشرے کو، وہ کارخانے کو، وہ اسکول کو نہیں چلا سکتا۔ پانچ ٹولز ہوتے ہیں تقریباً ایک معاشرے کو چلانے کے لیے حکومتوں کے پاس، ایک قانون، قانون چاہیے معاشرے کو آگے لے کے چلنے کے لیے،
دوسرا پاور اور طاقت, سٹیٹ کی پاور, اس کے بغیر نہیں چلتا معاشرہ. تیسرا امکانات اور وسائل اور سرمایہ, اس کے بغیر حکومتیں نہیں چلتی. چوتھا سیاسی اقدامات کرنے پڑتے ہیں ایک سسٹم کو چلانے کے لیے. اور پانچواں آپ کے پاس ذرائع ابلاغ ہونے چاہیے, ذرائع ابلاغ, تاکہ لوگوں تک اپنی باتیں پہنچائیں, اپنے معافی ضمیر کو پہنچائیں, معاشرے کو اویئر رکھیں اور سسٹم کو آگے لے کے بڑھیں. توجہ چاہتوں تھوڑی دیر یہ گفتگو برداشت کر لیں. بس یہ پانچ ٹولز ہیں دنیا والوں کے پاس ایک سسٹم چلانے کے لیے. لیکن سوال ہے قانون کا آیا لمیٹڈ استعمال ہونا چاہیے یا انلمیٹڈ؟ آیا سٹیٹ کی پاور کا لمیٹڈ استعمال ہونا چاہیے یا انلمیٹڈ؟ سیاسی اقدامات لمیٹڈ یا انلمیٹڈ؟ وسائل کا لمیٹڈ یا انلمیٹڈ؟ ذرائع ابلاغ کا استعمال لمیٹڈ یا انلمیٹڈ؟ آخر کیا وجہ ہے کہ علی کی حکومت 4 سال چند مہینے اور امیر شام کی حکومت 40 سال؟ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ان ٹولز کا انلمیٹڈ استعمال کرتا تھا, وہ طاقت کا انلمیٹڈ استعمال کرتا تھا, وہ سرمایہ کا انلمیٹڈ استعمال کرتا تھا, وہ سیاسی اقدامات انلمیٹڈ کرتا تھا, وہ ذرائع ابلاغ کا استعمال انلمیٹڈ کرتا تھا, بے درنگ استعمال کرتا تھا. کسی نے سر اٹھایا مار دو, خرید لو, علی یہ نہیں کر سکتے تھے. کیا وجہ کہ ظالم حکومتیں زیادہ عرصہ رہتی ہیں اور عادلوں کی ان حکومتی ٹولز کا لمیٹڈ استعمال کرنے والوں کی حکومتیں چند سال بھی نہیں چلتی. اس لیے کہ معاشرہ, انسان اس طرح کے لمیٹڈ استعمال کے نظام کے اندر باغی ہو جاتے ہیں, بات نہیں مانتے. دنیا کا واحد حاکم ہے علی جو مظلوم بھی ہے, عوام ظالم ہے, علی مظلوم ہے. حالانکہ حکومت ظالم ہوتی ہے, عوام مظلوم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے طاقت کا انلمیٹڈ استعمال نہیں کرنا ہے, قانون کا انلمیٹڈ استعمال نہیں کرنا ہے, سرمایہ کا انلمیٹڈ استعمال نہیں کرنا ہے. جب طلحہ اور زبیر علی کے پاس سے اٹھے تھے, اگر امیر شام کے پاس سے اٹھتے ادھر ہی سر کاٹ دیتا ان کا, جنگ جمل نہ ہوتی. علی جانتے میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ جرم سے پہلے سزا دے دو, ورنہ قیامت تک ہر ظالم کہتا کہ جرم سے پہلے سزا دی جاتی جا سکتی ہے چونکہ علی نے دی تھی. انلمیٹڈ استعمال, طاقت کا لمیٹڈ استعمال. امیر شام کی فوج نے فرات پر قبضہ کر لیا, پانی بند کر دیا علی کی فوج پر. علی نے طاقت کا استعمال کیا اور فرات کا کنارہ چھین لیا, لیکن علی نے ان پر پانی بند نہیں کیا. علی نے ان پر پانی بند ہی کہا تو تم بھی پی سکتے ہو, پیو, یہ تمہارا حق ہے. دوستو ظالموں کی حکومتیں کیوں زیادہ عرصہ باقی رہتی ہیں؟ صدام کی کتنے سال حکومت رہی ہے؟ جو بولے سر کاٹ دو. طاقت کا بے درگ استعمال, ذرائع ابلاغ کا بے درگ استعمال. امیر شام نے ذرائع ابلاغ کا انلمیٹڈ استعمال کیا ہے اور غیر قانونی اور غیر مشروع استعمال کیا ہے اہل بیت کے خلاف, علی کے خلاف, اپنے مخالفوں کے خلاف. علی یہ نہیں کر سکتے تھے کبھی بھی. ابھی آپ کو پتا چلا ہے کہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے؟ کیا ہم آمادہ ہیں کہ ان ٹولز کا لمیٹڈ استعمال ہو اور امام کی حکومت چل سکے؟ امام قانون کا بے درگ استعمال نہ کرے, سرمایہ کا بے درگ استعمال نہ کرے, لمیٹڈ پاور کا لمیٹڈ استعمال کرے. اہل بیت کی حکومت یا بننے نہیں دی گی یا بنی تو چلنے نہیں دی گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان ٹولز کا عادلانہ استعمال کرتے تھے, ظالمانہ نہیں کرتے تھے. اپنے مخالف ہو جاتے تھے. مولا علی کے اپنے بھائی علی کو چھوڑ کر امیر شام کے پاس چلے گئے. وہ چاہتے تھے کہ علی ہمیں پیسہ دے, سرمایہ دے خوب اچھی طرح سے, اب ہماری اپنی حکومت آ گئی ہے. اس لیے آئمہ کے مخالف ہو جاتے ہیں لوگ, اس لیے ولی کے مقابلے میں آ جاتے ہیں کہ ولی ہر چیز کا عادلانہ استعمال کرتا ہے نہ ظالمانہ. اور معاشرہ ظلم کے ساتھ مطیع رہتا ہے، عدالت سے مطیع نہیں ہوتا ہے. امیر شام کی 40 سال حکومت اور علی کی 4 سال اور چند مہینے اور امام حسن کی 6 مہینے بس، اور باقی کسی امام کو ملی نہیں، جیل اور زندانوں میں قیدی. اور 12واں امام 1200 سال سے غیبت کبریٰ میں. جب تک معاشرے تیار نہیں ہوں گے، آمادہ نہیں ہوں گے ایسے نظام حکومت میں رہنے کے لیے جہاں عدالت کے سائے میں زندہ رہیں نہ ظلم کے سائے میں، ہم اپنا محاسبہ کریں نا. آج ہمارے ملک کے اندر جتنے پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، یہ حکومتیں چلتی ہیں چکر بازیوں میں، غلط قسم کے سیاسی اقدامات کرتے ہیں، آدمی کا قصور ہو یا نہ اس کو سزا مل جاتی ہے اور حکومتیں بھی چلتی ہیں. آصف زرداری یہ کہتا تھا کہ میں کسی سیاسی آدمی کے خلاف کیس نہیں بناؤں گا، اس نے نہیں بنایا، اس کے خلاف بنا دیا انہوں نے. دنیا ایسی ہے، اگر مخالفوں کو دبا کے رکھو گے پھر حکومت کر سکو گے، نہیں تو نہیں کر سکو گے. جھوٹ بولو، دھوکا دو، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دو. یہ امریکہ کا دنیا پر تسلط کیوں اتنا سا ہے؟ جھوٹا ہے، مکار ہے، منافق ہے، طاقت کا ظالمانہ استعمال کرتا ہے. دنیا کو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ایسا نظام دیتے ہیں نا جو بہتر ہوگا. وہ کون سا ہے؟ وہ جمہوری نظام ہوگا. جمہوری ولایت آپ کو دیں گے، جمہوریت کی ولایت. اس میں عوام کی حکومت ہوگی، عوام کے ذریعے ہوگی اور عوام پر ہوگی. بڑا خوبصورت نعرہ ہے، عوام کی ولایت یعنی عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام پر. یہ نظام دیا گیا ہمیں، یہ بھی منافقانہ ہے. کہاں عوام کی حکومت ہے؟ پولیٹیکل اشرافیہ کی حکومت ہے، ارسٹوکریسی ہے. کہاں جمہوریت ہے اولاً؟ اور ثانیاً کیا اس نظام ولایت کا جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، جب خلافت اس کی جانشین نہیں ہے، امریت اس کی جانشین نہیں ہے، یہ جمہوریت بھی اس کی جانشین نہیں ہو سکتی. یہ سارے کے سارے نظام فاسد ہیں. جمہوریت کا چیمپئن امریکہ ہے، کتنا جھوٹ بولا اس نے. عراق پر حملہ کیا، کہا یہاں پر کیمیکل بمز ہیں، کیمیکل اسلحہ ہے، اور وہاں کچھ نہیں نکلا. ٹیلی ویژن پر جھوٹ بولا انہوں نے. آج پوری دنیا کو انہوں نے نامن کیا ہوا. کیوں؟ طاقت کا بہتر ایک استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوٹتے ہیں ملکوں کو، دھوکہ دیتے ہیں تاکہ ان کی چودراہٹ باقی رہے. اللہ کے نظام ولایت میں ایسا نہیں ہے. وہاں حکومت ختم ہو جائے، اصول ختم نہیں ہونے چاہیے. آپ کے اور میرے مولا علی ایک مقام پر اپنے جوتے کو پیبند لگا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، کہتے ہیں علی باہر لشکر منتظر ہے آپ کا، آپ اپنے جوتے کو پیبند لگا رہے ہیں، وہ خطبہ سننے کا انتظار کر رہے ہیں آپ کا خطاب. علی نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، میرے اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا مولا اتنے پیبند لگ چکے اب کوئی قیمت نہیں ہے. کہتے واللہ الہی احب علیہ من امرتکم ہذی الا نقیم بی حقا نطف بی باطنا. مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے یہ جوتا تمہاری حکومت سے زیادہ پیارا ہے، مگر یہ کہ میں حکومت کے ذریعے عدل نافذ کروں اور باطل کی ناک کو خاک میں رکھوں. ان ٹولز کا عادلانہ استعمال، قانون اس طرح سے استعمال نہ ہو بہتر ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکلنے لگیں. قانون کا انلمیٹڈ استعمال پرابلم کریٹ کرتا ہے، مصیبتیں کھڑی کرتا ہے. طاقت کا بے دریغ استعمال مشکلات کھڑی کرتا ہے، لوگوں سے ان کی آزادی چھین لیتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر. لیکن دوستو ذرائع ابلاغ کا بھی ایسے استعمال، آج ذرائع ابلاغ کا استعمال دیکھیں نا، یہ کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے ذرائع ابلاغ؟ ان حکومت شیطانی حکومتوں کے ہاتھ میں یا ہوا ہوس کے اسیر سرمایہ داروں کے ہاتھ میں؟ دنیا والوں نے جو ولایت کا نظام دیا. لیکن دوستو چلتا یہی ہے, اہل بیت کا نظام ولایت لوگوں نے نہیں چلنے دیا, اپنے بھی بیگانے ہو جاتے تھے چونکہ علی کی عدالت قبول نہیں تھی. علی نہیں چاہتے تھے. طلحہ و زبیر آئے, کہا ہمیں حکومت دے دو, کہا نہیں دیتا, کہا ہماری خدمات ہے اسلام کے لیے, کہا مجھ سے زیادہ ہے تمہاری خدمات. مانگنے والوں کو جس کو لالچ حکومت کا نہیں دوں گا حکومت سے. دوسرے کہتے تھے کیا کرتے, آپ دو صوبوں کی, ایک صوبے کی مانگ رہے, دو صوبے تمہارے جاؤ, تاکہ طلحہ اور زبیر بڑی شخصیت عوام میں ان کی, ان کو اپنے ساتھ لگا لو. لوگوں نے کہا علی کچھ عرصے کے لیے امیر شام کو برداشت کر لے, ان کو برداشت کر لے, اپنی حکومت کو مضبوط کر لے. کہا تأمرونی ان اطلب النصر بالجور, کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اپنے حکومت کو ظلم کے ذریعے مضبوط کروں, میں ظلم سے مدد حاصل کروں, میں ظلم کی بنیاد پر اپنی حکومت کو مظلوم کروں, مضبوط کروں, ان ظالموں کو باقی رکھوں؟ ہم اپنا گرماسوا کریں کیا؟ اگر آئمہ اور اہل بیت عدالت کریں, ہم ان کی حکومت میں رہ سکتے ہیں؟ ہم عادی ہیں ایک عادلانہ نظام میں زندگی گزارنے کے لیے. آپ ایران میں مسائل نہیں دیکھتے, وہ جو لوگ انقلاب میں رہے ہیں, بڑے آگے آگے رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہمارا حق ہے, حق ہے ہمیں دو. عجیب, اگر تم نے اپنی ڈیوٹی انجام دی تھی, خدا نے اجر دے دی, حق تمہارا کہاں رہا؟ بڑا مشکل ہے. اگر صدام جیسا ملک ہوتا نا, سر کاٹ کے پھینک دیتے, ان کی آواز بھی نہ نکلتی. جب عدالت کے ذریعے سسٹم چلائیں گے, بہت مشکلات پیدا ہوں گی, بہت مسائل پیدا ہوں گے. آپ دوسروں کی آبرو بچائیں گے, ان کے خلاف ایسی بات نہ ہو, کنٹرول کریں گے, ان کے عیوب لوگوں تک نہ پہنچے, یہی سے مسئلے پیدا ہو جائیں گے آپ کے لیے. لوگ کیوں ولایت کو قبول نہیں کرتے؟ توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ ولایت میں عدالت ہے, جو اللہ کی ولایت ہے, جو معصومین کی ولایت ہے. کیوں امیر شام کی حکومت زیادہ عرصہ باقی رہتی ہے؟ وہاں پیسہ ہے, سرمایہ ہے, لالچ ہے, تم ہے, جو مانگو ملے گا, اور ظلم بھی ساتھ ہے. وہاں دھوکا بھی ہے, وہاں پر لالچ بھی ہے, اور وہاں پر گردنیں بھی کاٹتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, ڈراتے بھی ہیں, اور لالچ میں پیسے بھی دیتے ہیں. یہ کام نہیں ہو سکتا یہاں پر. دوستو ایک سوال ہے کہ آل محمد کی حکومت اور ولایت کیوں نہیں چل سکی؟ لوگ ان حکومتی ٹولز کا اگر لمیٹڈ استعمال کیا جائے تو ان آئمہ پر ظالم بن گئے ان کے مقابلے میں, اور یہ آئمہ مظلوم ہو گئے. علی مظلوم ہے, اور یہ کہتے تھے لا رائی لمن لا یتا, میں کیسا تمہارا امام ہوں کہ تم میری بات نہیں سنتے ہو؟ مشکل ہے دوستو. یہ مجلسوں میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کی تربیت کرتے, پرورش کرتے, تاکہ امام زمانہ کی حکومت کے قابل ہو سکے, لوگ لائق ہو سکے امام کی حکومت کے, ہمارے اندر لالچ نہ رہے, ہم بیلنسڈ لوگ ہوں تاکہ امام کی حکومت میں زندہ رہ سکے, امام کی حکومت کا مقابلہ نہ کرے, امام کا ساتھ دے. غیبت کبرا میں امام کی حکومت اور ولایت کا بدل کیا ہے؟ ایک عام نقطہ ہے. جب امام کی ولایت کی بات کرتے ہیں تو وہاں دین اور سیاست اکٹھے ہیں, دین اور معیشت اکٹھے ہیں, دین اور اخلاق اکٹھے ہیں, دین اور قانون اکٹھے ہیں, دین اور تعلیم و تربیت اکٹھے ہیں. وہ ہمارے دینی پیشوا بھی ہیں, ہمارے سیاسی پیشوا بھی ہیں, ہم نے سب کچھ ان سے لینا ہے. سوال ہے کہ غیبت کبرا میں, جب امام غیبت کبرا میں چلے گئے تو امام کے نظام ولایت کا کوئی بدل ہے یا نہیں ہے؟ جسے لوگوں نے قبول نہیں کیا, جس کے ساتھ لوگ لڑے اور ٹکرائے, کوئی ہے یا نہیں ہے؟ امام کی غیبت کبریٰ میں کیا امام نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ میرے بعد امریکہ سے جو نظام آئے گا اس کے ساتھ چلنا، جو برطانیہ سے نظام آئے گا اس سے چلنا، میرے بعد تم قوم پرست ہو جانا، نیشنلسٹ ہو جانا، میرے بعد سیکولر ہو جانا، لبرل ہو جانا، میرے بعد کمیونسٹ ہو جانا، سوشلسٹ ہو جانا؟ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم غیبت کبریٰ میں ہم نے ولایت کا دامن چھوڑ دیا، ہم سیکولر ہو گئے، ہم لبرل ہو گئے، ہم سوشلسٹ ہو گئے، ہم کمیونسٹ ہو گئے، ہم قوم پرست ہو گئے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے آئمہ قوم پرست تھے؟ علی عرب قوم پرست تھا؟ یہ قوم پرستی، یہ لبرلزم، سیکولرزم، یہ اہل بیت کی ولایت کے مقابلے میں نظام ہے. یہ سارے کے سارے سسٹم، یہ مشرکانہ نظام ہے. غیبت کبریٰ میں، جیسے میں آج بھی ایک جگہ مثال دے رہا تھا، جب انسان وضو نہیں کر سکتا نا، پانی نہیں ہے نا، استرار ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں. اس کا بدل اللہ نے تیمم کو بنایا ہے. غیبت کبریٰ میں جب امام کی حکومت میسر نہیں ہے، امام کی حکومت کا بدل فقی کی حکومت ہے جو امام کی حکومت کے قریب ہے. اگر ہم فقی کی حکومت میں رہنا سیکھ گئے تو امام زبان آ جائیں گے. پھر اگر ہم ان سیکولر حکومتوں میں رہے، ان منافقوں کے نظام میں رہے، کبھی اس قابل نہیں بنیں گے کہ امام زمان آئے ہمارے لیے. ہماری ویسی تربیت نہیں ہوگی جو امام زمانہ کے نظام حکومت میں رہنے کے لیے چاہیے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے بعد کوئی نظام نہیں دیکھے گے، ہمیں سکیفے کی ضرورت ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی اپنے بعد ایک سسٹم دیکھے گئے ہیں باقاعدہ، جس کا نام کیا ہے؟ امامت کا سسٹم، ولایت کا سسٹم. یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور بہت سے شیعہ کیا کہتے ہیں؟ امام زمانہ جب غیبت میں چلے گئے، غیبت کبریٰ میں، اپنے بعد کوئی سسٹم نہیں دیکھے گے. عجیب نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر اللہ کے نبی کے بعد امت میں اختلاف ہو اور اللہ کا نبی سسٹم دے کے نہ جائے تو اختلاف کی وجہ کون بنے گا؟ نبی بنے گا. اور اگر اللہ کے نبی نظام دے کے جائیں اور امت میں اختلاف ہو تو اختلاف کی وجہ کون بنے گا؟ امت بنے گی، جنہوں نے سسٹم کو فالو نہیں کیا. اگر امام زمانہ کے بعد شیعوں کے اندر اختلاف ہو اور امام نظام اور سسٹم نہ دے کے جائیں، اس اختلاف کی وجہ امام ہے. اور اگر امام نظام دے کے جائے اور شیعہ اس کو قبول نہ کرے، اختلاف کرے، تو اختلاف اور انتشار کی وجہ شیعہ ہے، امام نہیں ہے. امام اپنے بعد ایک نظام اور سسٹم دے کے گئے ہیں، پورا نظام، جامع اور کامل نظام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں سکیفے کی ضرورت نہیں ہے امام کے بعد، کہ ہم سکیفہ بنائے اور وہاں بیٹھے کہ امام کا جانشین کسے بنانا ہے ہم نے غیبت کبریٰ میں، جیسے انہوں نے سکیفہ بنایا. ہمیں امام، جس طرح سے، توجہ چاہتا ہوں، جس طرح سے رسالت کے بعد جو نظام ملا وہ نظام امامت اور ولایت ملا ہے، اور امام زمانہ جب غیبت میں گئے ہیں تو ان کے سسٹم کا جو جانشین نظام ہے وہ نظام مرجعیت اور رہبری ہے، یہ اس کا جانشین ہے. کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ امام غیبت کبریٰ میں چلے گئے اور شیعوں کو کوئی نظام نہیں دیکھیں گے، کوئی سسٹم شیعوں کے حوالے نہیں کر دیں گے؟ کہا تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، لہذا آپ آزاد ہو، آپ سیکولر بن جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لبرل ہو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کمیونسٹ ہو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سوشلسٹ ہو جاؤ، قوم پرست ہو جاؤ، نیشنلسٹ، جو ہونا چاہتے ہو جاؤ، بس میری غیبت میں تم جو بننا چاہتے ہو بن جاؤ. امام یہ کہہ سکتا ہے کہ لوگ سیکولر ہو جائیں، لوگ لبرل ہو جائیں؟ جس نظام کو ختم کرنے کے لیے امام آیا ہے، امام چاہے کہ وہی نظام زندہ رہے اور باقی رہے. امام کی غیبت کے مجرم امت ہے، لوگ ہیں. 12 امام شہید ہوئے تو 12واں غیبت میں گیا، اب بارواں جیل جانے کے لیے نہیں آئے گا، وہ حکومت کرنے کے لیے آئے گا، وہ نظام چلائے گا، وہ تلوار چلائے گا، وہ انتقام لے گا. آل محمد کا منتقم ہے وہ، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے تاکہ اس سسٹم میں چلنے کے قابل ہو جائے. اور جو جانشین سسٹم ہے غیبت کبریٰ میں، وہ فقی کی حکومت ہے جسے ولایت فقی کہتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. ولایت فقی یعنی فقی کی حکومت، یعنی غیبت امام میں فقی کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ اللہ کے قانون کو، آل محمد کی فقہ کو، آل محمد کے قانون کو نافذ کرے معاشرے پر. یہ اس کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے اس کی. اور وہ قانون جو آل محمد کا ہے خود فقی پر بھی نافذ ہے، فقی بھی اسی کی اتباع کرے گا جو علی اور آل بیت کا قانون ہے. ڈیوٹی ہے اس کی. اصل ولایت آل محمد کی ہے، علی کی ہے. اگر ولایت علی پر ایمان نہ ہو، انسان کی عبادات خدا قبول ہی نہیں کرتا ہے. لیکن غیبت کبریٰ میں اس ولایت کا جانشین کون ہے؟ کیا سادہ سے لفظوں میں کہتا ہوں، کیا امریکہ کا جمہوری نظام امامت اور ولایت کا جانشین ہے غیبت میں؟ برطانیہ کا سسٹم، فرانس کا سسٹم، جرمنی کا سسٹم، یہ جو سارے باز ہیں، یہ نظام جانشین ہے امام کے نظام کے؟ کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے؟ امام کی توجہ چاہتا ہوں، غیبت کبریٰ میں ولایت کا جو جانشین نظام جو ہمیں امام دیکھے گئے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مرجعیت اور رہبری. توجہ چاہتا ہوں، ایک وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں لیکن امام ایک ہوگا. ایک وقت میں نبی کا کام گائیڈ کرنا ہے، امام کا کام لیڈ کرنا ہے. نبی گائیڈ کرتا ہے اور امام لیڈ کرتا ہے. سوسائٹی کے لیے ایک وقت میں لیڈ کرنے والا ایک ہونا چاہیے. اگر دو ہوں گے، اگر دو خدا ہوں تو فساد ہو جائے گا. امام علی اور امام حسن اور حسین ایک زمانے میں تھے نا، علی امام تھے، ایک امام تھا، دونوں امام کے تابع تھے. جب امام حسن اور امام حسین تھے، ایک امام حسن امام تھے، امام حسین تابع تھے امام حسن کے. ایک وقت میں ایک لیڈ کرتا ہے اور نبی ایک وقت میں کئی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی راستہ دکھانے والا ہے اور امام لیڈ کرنے والا ہے، ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچانے والا ہے. مرجعیت کار نبوت ہے. مرجع کیا کام کرتا ہے؟ نبی والا کام کرتا ہے، یعنی رہنمائی کرتا ہے، کتاب لکھ دیتا ہے آپ کی. نبی کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا ہے، آپ کی مرضی ہے کرے یا نہ کرے. مرجے کا کام بھی توضیح المسائل لکھ دی، فقہی احکام بیان کر دیے، عقائد کی کتاب میں عقائد لکھ دیے، آپ کی مرضی ہے ان کو مانو یا نہ مانو. لیکن جو ولی فقی ہے، ایک مرجع ہے، ولی فقی کون سا کام کرے گا؟ امامت کا جانشین ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ نہیں کہے گا آپ کی مرضی یا کرو یا نہ کرو، نہیں، وہ ہاتھ پکڑے گا اور منزل کی طرف لے کے جائے گا. وہ راستہ نہیں دکھائے گا، وہ کہے گا آؤ میرے ساتھ چلو، منزل کی طرف جانا ہے، آؤ کربلا چلے، میرے ساتھ چلو. وہ یہ نہیں کہتا کہ جاؤ، نبی کا کام کیا ہے؟ جاؤ یہ کرو، اور امام کا کام کیا ہے؟ آؤ میرے ساتھ چلو. وہ اپنے وہ آگے ہوتا ہے، لوگ ساتھ چلتے ہیں. کیا غیبت کبریٰ میں لیڈ کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے؟ کار نبوت کرنے والے کی ضرورت ہے. وہ مرجع نے رسالہ عملیہ لکھ دیا تو آپ نے عمل کر دیا. کیا علی اور اہل بیت کے ماننے والوں کو لیڈ کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا عجیب نہیں ہے؟ ہم لوگ ایسے ہیں، ہم بھٹو کو لیڈر مان لیتے ہیں، بے نظیر کو لیڈر مان لیتے ہیں، عمران خان کو مان لیتے ہیں، بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن فقی کو لیڈر مانتے ہوئے ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. عجیب نہیں ہے؟ فقیر کی رہبری کو قبول نہیں کرتے اور ان دنیا پرستوں کی رہبری کو قبول کر لیتے ہیں. کہتے ہیں بھٹو کا فلسفہ, وہ کہتے ہیں بے نظیر کا فلسفہ, کوئی کہتے ہیں عمران خان کا فلسفہ, کوئی کہتے ہیں فلاں بھائی کا فلسفہ. ان کے فلسفے کہاں اور علی اور علی بیت کا فلسفہ کہاں؟ عجیب نہیں ہے کہ ہم ان کو تو لیڈر مان لیتے ہیں, شیعہ ہے تو سائن نہیں, ہم بھٹو کو مانتے ہیں. کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہے مان لیں, اگر تکلیف ہے تو کس سے ہے؟ فقی کی لیڈرشپ اور قیادت سے. کیوں؟ ان کی قیادت سے اس عصر کے یزیدوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے, فقی کی قیادت سے اس زمانے کے یزیدوں کو خطرہ ہے. فقی کی قیادت اور لیڈرشپ ہے جو اس عصر کی یزیدیت کو چیلنج کرتی ہے, جس نے 2500 سالہ تخت شہنشاہی کو سرنگو کیا اور جس نے لبنان کی سرزمین پر وہ اسرائیل جو ناقابل شکست تھا اسے شکست دے ڈالی. وہ کہتے ہیں اگر تم شاہ کو لیڈر مان لو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر تمہارا شاہ لیڈر ہو جائے تو. تمہارا فلاں لیڈر, فلاں لیڈر عجیب ہے. علی کے ماننے والے کتنے اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہوئے ہیں, کوئی عمران خان کے, کوئی فلاں فلاں کے پیچھے جاتا ہے. ہمیں کس کے پیچھے جانا چاہیے تھا؟ غیبت کبرا میں فقیہ کے پیچھے جانا چاہیے تھا, نہ ان دنیا پرستوں کے پیچھے. ہمارے پاس ایک نظام ہے, ہم شیعہ ہیں, علی کے ماننے والے ہیں, نظام ولایت رکھتے ہیں ہم جو ہمیں طاقت دیتا ہے. میں اکثر یہ کہتے رہتا ہوں, میں 4-5 مہینے پہلے بھی لبنان تھا, سید سے ملنے گیا تھا. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ حزب اللہ آج جو بھی ہے پہلے دن سے لے کر آج تک یہاں جو پہنچی ہے یہ ولی فقیہ کی وجہ سے پہنچی ہے. ہم جو طاقتور ہیں اسی وجہ سے, ہمارے اندر اختلاف نہیں اسی وجہ سے ہے, ہم ان کے تابع ہیں. ہر مسئلے کا حل فقیہ کی قیادت اور رہبری میں ہے. ایک فقیر آل محمد کی فقہ کو جاننے والا, عادل فقیر, خوف خدا رکھنے والا, عشق خدا رکھنے والا. امام خمینی اس دنیا سے گیا, اس کا گھر اپنا 2 کمرے کا جو تھا وہ کرائے کا مکان تھا, اور اس نے لکھا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں میرے بیٹے کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, اگر میرے بعد اس کا کوئی بینک بیلنس نکلے حکومت اسے گرفتار کر کے پوچھے کہاں سے لائے ہو. آج رابر بھی ایسے ہی ہیں, کوئی جانتا ہے ان کے بیٹوں کے نام؟ 3 بیٹے ہیں ان کے, وہ زاہد ہے, وہ عارف خدا ہے, وہ عارف باللہ ہے. میں نے خود علماء سے سنا ہے کہ جب چند سال پہلے جب کم آئے تھے, جب مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہاؤدینی قدس سرہ ان سے ملے تو سلام ایسے کیا, السلام علیک یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی تجھ پر میرا سلام. ایسے آیت اللہ خامنئی کو سلام کیا, اور آیت اللہ بہجت ان کے استقبال میں گئے, بوڑھے تھے, لوگوں نے کہا ٹھوکرے لگ رہی ہیں, لاکھوں لوگ ہیں, آپ کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ نے جو اس سید کے استقبال میں ثواب رکھا ہے اگر لوگوں کو پتا چل جائے کوئی آدمی گھر میں نہیں بیٹھے گا. مجھے خود سید حسن نصر اللہ نے بتایا ہے کہ جب 2006 کی جنگ تھی ہمارے اوپر بہت پریشر تھا, بمباری تھی فضا سے, ہوا سے, سمندر سے, ہر طرف سے حملہ تھا. مجھے رابر کا پیغام آیا, توجہ چاہتا ہوں سنیں, مجھے رابر کا پیغام آیا کہ گھبرانا نہیں, فتح تمہاری ہے, دعائے جوشن پڑھو سارے. تو بم نہیں بھیج رہے رابر, اسلحہ نہیں بھیج رہے, کیا کہہ رہے؟ یہ ولی ہے, یہ اولیاء اللہ میں سے ہے, یہ خدا کے خاص بندوں میں سے ہے. کیا کہہ رہے؟ دعائے جوشن بڑھو, دعائے جوشن کی طاقت سے تم اسے شکست دے دو گے. حزب اللہ جہاں پہنچی ہے یہ سید حسن نصر اللہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے دن سے لے کر آج تک براہ راست آگاہ کے زیر نظر ہے ہم, ہماری ایک ایک چیز ان کی ہے، ہمارے سکول انہوں نے بنائے ہیں، ہماری سڑکیں، ہمارے پل، ہمارے گھر، ہمارا سب کچھ، ہمارے اسپتال، ہماری فوج، سب کچھ انہوں نے بنائی ہے۔ دوستو، وہ لیا اللہ میں سے ہے، وہ خوف خدا رکھنے والا ہے، وہ زاہد ہے۔ میں نے خود ایک دن ٹیلی ویژن پر وہ خطبہ تہران میں دے رہے تھے سنا، کہا اس زمانے میں ایران میں کوپن کے اوپر ٹوکن ملتا تھا، ٹوکن کے اوپر یہ پنیر اور چیز وغیرہ ملتے تھے۔ کہا آپ یقین کر لیں، میں نے گھر میں کبھی بھی جو ٹوکن پہ چیز ملتی ہے وہی کھاتے ہیں ہم لوگ، اس کے علاوہ ہم کبھی پیسوں کے نہیں خریدتے۔ آج تک ایز اے رب جو تنخواہ ہے وہ بھی نہیں لیتے۔ ایک مکان ہے کرائے پہ دیا، اس سے گھر چلتا ہے۔ ان کے ساتھ ایک دوست ہے میرے جاننے والے، 25 سال سے ان کے ساتھ ہے۔ کہا وہی خامنہ ہی جب طالب علم تھا اس کے گھر میں جو کارپیٹ تھا، ابھی بھی وہی کارپیٹ ہے ان کے گھر میں۔ دنیا سے دور، ایسے نہیں امریکہ کو شکست ہو رہی ہر قدم پر۔ 32 سال سے امریکہ کو ہر وادی میں شکست ہوئی، اور اس سے پہلے انقلاب لانے کی تحریک میں شکست ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے راستے میں مصیبتیں سہنے والے ہیں، شدائد سہنے والے ہیں، صابر ہیں، مقاومے میں اتنے مضبوط ارادے ہیں کہ انہوں نے شاہ کے ارادے کو توڑ ڈالا، اللہ نے مدد کی اور انقلاب آ گیا۔ فقیر کی عادت اور رہبری عجیب ہے۔ شیعوں کے اندر پاکستان میں حیران ہوتا ہے انسان کہ سیاسی طور پر تحریک انصاف کو فالو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قوم پرستوں کے پیچھے یہاں چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے پیچھے چلے جاؤ، وہ تمہارا لیڈر ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، تم شیعہ رہتے ہو۔ نہیں، امام زمانہ کے نظام سے جو ہٹ جائے وہ کہاں کے شیعہ ہیں؟ اگر رسول کے دیے ہوئے نظام سے کوئی ہٹ جائے اسے شیعہ کہو گے؟ جو امامت اور ولایت کو قبول نہ کرے، اور جو غیبت کبریٰ میں امام زمانہ کے دیے ہوئے نظام قیادت اور رابری سے ہٹ جائے، وہ امام کا شیعہ نہیں ہے، وہ ان ظالموں کا شیعہ ہے، وہ ان کے پیچھے چلتا ہے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے چلتا ہے؟ وہ علی کے پیچھے نہیں چل رہا، امام کے پیچھے نہیں چل رہا۔ لہذا وہ کیا چاہتے ہیں؟ سیکولر قیادت ٹھیک ہے تمہارے لیے، یہ لبرل ٹھیک ہیں، ان کے پیچھے چلو، ان گندوں کے پیچھے چلو، ان گندگی کے ڈھیروں کو سر پر اٹھا کے چلو، لیکن فقیہ عادل کے پیچھے نہ چلنا۔ چونکہ فقیہ عادل نے شکست دی ہے کس کو؟ امریکہ کو۔ عراق میں کس نے شکست دی امریکہ کو؟ فقیہ عادل نے دی۔ نوری مالکی کو کس نے پرائم منسٹر بنایا؟ فقیہ عادل نے۔ مجھے خود سید حسن نصر اللہ نے بنایا۔ نوری مالکی کو پرائم منسٹر بنانے والے ولی فقیہ اور رابر ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا، سعودیہ نہیں چاہتا تھا، 3.5 ارب ڈالر سعودیہ نے خرچ کیے تھے، اربوں امریکہ نے خرچ کیے تھے کہ ایاد علاوی کو رابر بنائے اور عراقیوں کو اپنی غلامی کی زنجیر میں جکڑ لے، لیکن رابر کی بصیرت نے امریکہ کو شکست دی اور رسوا ہو کے وہاں سے نکل۔ آپ کے شہر میں ایک اشتہار خبیث کوئی دیتا ہے؟ چونکہ آپ نے شہید عسکری کی شہادت پر یونٹی کا مظاہرہ کیا ہے، وحدت کا مظاہرہ کیا ہے، وحدت میں طاقت ہے، آپ کی عزت بنی، کراچی کے مومنوں کی پورے پاکستان میں عزت بنی، لوگوں کی امیدیں بڑھائی کہ ہاں وحدت اور یونٹی سے ہم ظالموں کو جھکا سکتے ہیں۔ لیکن یزیدی قوتوں نے کوشش کی آپ کے اتحاد کو پارا پارا کرے، باہر سے بھی ظالم مارے، اندر سے آپ لڑو تاکہ آپ اور کمزور ہو جاؤ۔ کسی یزید کی نسل کے بندے نے اخبار میں اشتہار دیا، ولایت امیر نعوذ باللہ من ذلک باطل اور ولایت فقیہ واجب۔ اگر ولایت امیر نہ ہو تو ولایت فقیہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اولاً ولایت فقیہ اضطرار کی حالت میں، جب معصوم آ جائے فقیہ کی ولایت حرام ہے، حرام، امام کی ولایت واجب ہے۔ فقیہ کی حکومت کب ہے؟ جب امام غیبت میں ہے، اضطرار ہے، راستہ کوئی نہیں، امام نے یہاں رکھا ہے ہمیں۔ جب امام آ جائے گا، اگر فقیہ کے ذہن میں بھی آ جائے کہ میں حاکم ہوں، اس کی عدالت ساکت ہے، وہ حق نہیں رکھتا حکومت کرنے کا، وہ اضطرار کی حالت میں ہے۔ ولایت امیر ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر اس پر ایمان نہ ہو تو ہماری عبادات قابل قبول نہیں ہے. علی کی ولایت، اہل بیت کی ولایت، اس کے بغیر دین ناقص ہے، نعمتیں ناقص ہیں. جس اسلام میں یہ ولایت علی اور اہل بیت نہ ہو وہ خدا کا پسندیدہ دین نہیں ہے. اہل بیت کی ولایت ہے لیکن امت کی بدبختی اور امت کا ظلم کہ بشیت خدا یہ ٹھہری کہ بارہواں امام شہید نہ ہو غیبت میں چلا جائے. یہ بھی امتحان ہے ہمارا، غیبت بھی امتحان ہے. اپنے آپ کو تیار کریں، اور غیبت میں فقیہ کی حکومت ہے. اور توجہ چاہتا ہوں، آج دنیا میں آپ یقین کر لیں، کربلا ہم نے وہاں دیکھا ایران میں کہ کربلا میں کتنی طاقت ہے، کربلا کتنے حوصلے دیتی ہے. میں ایک آدمی سے ملا جس کے 5 بیٹے شہید تھے، 2 داماد شہید تھے، اور کہنے لگا شکر خدا ہے جب میرے 5 بیٹے شہید ہو گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رزق حلال تھا، حرام نہیں تھا. میں نے اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. ایسے لوگوں کی تربیت کی ہے ولی نے، فقی نے. ایسے لوگ لاشیں آئی کیمیکل بم کے ساتھ قوم میں، ایک جوان تھا جو کیمیکل بم میں، اس کا بدن پورا خراب ہو گیا. ایک جوان خاتون اور ایک بڑی ایج کی اس کی لاش کے اوپر کھڑی تھی، یا وہ ان کا بیٹا تھا اور ماں بہن تھی، ماں بیٹی تھی، یا شوہر تھا ساس بہو تھی. اور بڑی خاتون یہ کہہ رہی تھی، میں نے تجھے حسین کے لیے اکبر پہ فدا کیا ہے. یہ کربلا، حزب اللہ والوں نے شکست دی اسرائیلیوں کو تو انہوں نے کہا ہمیں 2 ناموں نے شکست دی ہے. کون سے نام ہیں؟ ایک حسین اور ایک زینب. حزب اللہ کے پاس یہ جو 2 نام ہیں نا، حسین لبیک یا حسین اور زینب کبرا، یہ 2 نام ہیں جنہوں نے شکست دی ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں جو پہلے بھی لڑتے رہے اسرائیل کے ساتھ ان کے پاس حسین اور زینب نہیں تھے. اگر فتح ملتی ہے تو حسین اور زینب سے ملتی ہے. میں نے ڈاکٹر فتح شکاکی سے پوچھا، ناراض نہیں ہو چند منٹ اوپر ہو دے تو، ڈاکٹر فتح شکاکی جو شہید فلسطین کی جہاد اسلامی کا قائد تھا، ایک میٹنگ میں اس سے ملاقات ہوئی تہران میں، سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ چلو وہاں پر کانفرنس ہے، وہاں پر آ جاؤ، اس وقت ہم کم میں پڑھتے تھے، ایک شخص ایک دوست سے تمہاری ملاقات کرواؤں گا. میں اس سے ملا، میں نے اس کو ویسے تنگ کرنے کے لیے میں نے کہا کیا تم اسرائیل کے محاصرے میں ہو، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہو، عرب تمہارا ساتھ نہیں دے رہے، امریکہ اور عالمی طاقتیں تمہارے مخالف ہیں، تم اپنے نوجوانوں کو اسلحہ دے کر ملیٹنسی کی طرف لے جا رہے ہو، کب تک لڑو گے، تھک جاؤ گے، ابھی سے قبول کر لو، اسلحہ پھینکو اور کاغذ قلم اور دوات اور کتاب اٹھا لو، اپنے جوانوں کو پڑھاؤ اور اسرائیل کو حقیقت سمجھ کے قبول کر لو. کہنے لگا عجیب ہے، آپ شیعہ کی یہ بات کرتے ہو. ایک چیز ان کے اختیار میں، ایک ہمارے اختیار میں. ان کے اختیار میں مارنا، ہمارے اختیار میں سینے میں گولی کھانا، لیکن کبھی بھی ظلم اور غصب کو قانونی نہ ہونے دینا. ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک یہاں ڈٹے رہیں گے، ان یزیدوں کے مقابلے میں نہیں جھکیں گے. یہ نام کا اہل سنت ہے نا، اور خون کے آخری قطرے تک یزیدوں کا مقابلہ کرنا کربلا ہے. جب یہ شہید ہو گیا، یہ حسین اس کو طاقت دے رہا تھا نا، تو اس کے نائب نے عبداللہ رمضان شل نے کہا کہ اکثر مجھے امام حسین کے بارے میں کتابیں دیا کرتا تھا پڑھنے کے لیے. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہر بار امام حسین کے بارے میں کتاب دیتے ہو؟ مجھے کہا یاد رکھنا جس مرحلے میں ہم ہیں نا جدوجہد کے، یہ کربلا ہی مرحلہ ہے. جب ہر طرف سے تاریکیاں آ جائیں، بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہو جائیں، نا امیدی ہو جائے، مایوسی ہو جائے، اس وقت اگر تجھے چراغ امید جلائے گا تیرے لیے تو وہ حسین ہے. حسین کو پڑھ اور سمجھو. ہمارا مرحلہ کربلا ہی مرحلہ ہے. اور اس کی زوجہ کہتی ہے جب یہ جلاوطن تھا شام میں، اکثر مجھے جب شروع شروع میں ہم شام گئے، اکثر مجھے ثانیہ زہرا کے حرم میں چھوڑ جاتا تھا، 4-4 گھنٹے وہاں بیٹھتی تھی شروع شروع میں، میں تھک جاتی تھی. ایک دن میں نے کہا یہاں کیوں چھوڑ جاتے ہو مجھے؟ کہنے لگا اس لیے کہ تو اس بی بی کو پہچان لے، یہ بی بی شہیدوں کی وارث بی بی ہے، تیرے لیے نمونہ عمل یہ بی بی ہونی چاہیے، یہ بی بی ہونی چاہیے. کہ کس طرح شہیدوں کی وارث بیویاں ان کے راستے پر ثابت قدم رہتی ہیں اور ان کے خون کی پاسداری کرتی ہیں. ثانی زہرا سے سیکھ یزیدوں کا مقابلہ کرنا, حسین سے سیکھ محاصرے میں رہ کر خون کے آخری قطرے تک سر نہ جھکانا. یہ ہے, یہ زندہ ہوا ہے فقیہ کی قیادت اور رابری کی وجہ سے. وہ اسرائیل جو نیل اور فرات کو فتح کرنا چاہتا تھا آج اپنے اندر دیواریں کھڑی کر رہا ہے. دوستو افسوس ہوتا ہے کہ عجیب ہے, امام معصوم کی قیادت جب میسر نہ ہو ظاہری طور پر انسان ان ظالموں اور یزیدوں کے پیچھے چلا جائے, یہ توہین ہے انسانوں کی. امام نے کہا میرے پاس فقیہ عادل, جامع شرائط, خوف خدا رکھنے والا, شجاع, بہادر, غیور, حکیم, بصیر ہونا چاہیے, اس کے پیچھے چلنا. ولایت فقیہ امام کی ولایت کے مقابلے میں نہیں ہے, اس کے طول میں ہے, کیونکہ وہ غیبت میں ہے نا, اضطرار ہے نا. اب یہ شیطانوں کی ولایت سے بچنے کے لیے ایک ہی ولایت ہے جو امام کی ولایت کے قریب رکھتی ہے, وہ فقیہ کی ولایت اور قیادت اور لیڈرشپ ہے. دشمن آپ میں تفرقے پیدا کرنا چاہتے ہیں, آپ لڑو, اندر سے کمزور ہو جاؤ باہر سے وہ مارے آپ. ایک ہی علاج ہے یونٹی اور وحدت میں. پاکستان کے اندر ہم 50 ملین کے قریب شیعہ ہیں, لبنان میں فقط 17 لاکھ ہیں, ٹوٹل 17 لاکھ. کتنے طاقتور ہیں, اتنے طاقتور ہیں, اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ملائکہ کو بھی اس مقام ملکوت سے زمین پر بلا لیا, امام زمان کو بھی وہاں بلا لیا, امام علی کو بھی وہاں بلا لیا, جناب سیدہ کو بھی بلا لیا, ثانیہ زہرا بھی وہاں آئی, یہ سب وہاں کربلا میں آئے, وہاں لبنان میں آئے سارے. ایک شخص روایت کرتا ہے, میں اکثر یہ پڑھتا رہتا ہوں, میں میزائل فائر کرنے کے لیے نکلا اسرائیل کے اوپر, میرے کندھے پر میزائل تھا, مجھے اسرائیلی جہاز نے دیکھ لیا, اس نے فائر کیا میزائل میری طرف, بے اختیار مجھے یقین ہو گیا میں نہیں بچتا, بے اختیار میرے منہ سے نکلا یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. میں نے کیا دیکھا, ایک شخص آگے بڑھا, اس نے اس میزائل کو آگے لے کے دونوں ہاتھوں میں لیا, دو ٹکڑے کر کے پرے پھینکا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں میری مدد کرنے والے, اس نے کہا تو نے ابھی مجھے پکارا نہیں تھا, میری مدد کو بلایا, مجھے بلایا نہیں تھا مدد کو. بعض سپاہیوں کے بازو اور ہاتھ کٹے ہوئے تھے, اسرائیلیوں کے انٹرویو موجود ہیں, وہ انٹرویو دے رہے, کہا تمہارے ہاتھ کیسے کٹ گئے, کہا کہ جب ہم کسی مجاہد کو فائر کر کے مارنا چاہتے تھے ایک گھوڑے پر سوار آدمی آتا تھا, وہ تلوار مار کے ہمارے ہاتھ کاٹ دیتا تھا, سفید گھوڑے پر سوار. کہا تم کیا جھوٹ بولتے ہو, تمہارا دماغ خراب ہے کہ تمہارے پاس اتنا ماڈرن اسلحہ اور گھوڑا سوار آ کے تمہارے ہاتھ کاٹ دیتا تھا. کہا تمہیں پتا نہیں ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی وہ ہمیں سنبھلنے نہیں دیتا تھا. یہ وہ مجاہد تھے جو رجب اور شعبان کا مہینہ تھا, دن کو روزے مستحبی رکھتے تھے, راتوں کو قرآن کی تلاوت اور نماز شب پڑھتے تھے, اور علی کی ولایت کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے. کس طرح ممکن ہے یہ اس مصیبت کی گھڑی میں جب ثابت قدم ہو علی کو بلائے اور مولا مدد کو لائے. ہم بھی یہاں پر اگر اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں, مولا کو بلائیں گے, مولا مدد کریں گے, پہلے ہم اہلیت تو ثابت کریں, ان یزیدوں کی قیادت سے باہر تو نکلیں, ان رہزنوں کی قیادت سے باہر تو نکلیں. ہمارے لیے غیبت کبریٰ میں اگر کوئی قیادت ہے تو فقیہ کی. امامت مرکزیت کا نام ہے, امامت میں ملک نہیں ہوتے, سرحدیں نہیں ہوتی. لہذا فقیہ کی راہبری امام کی غیبت میں ہے, اور ایک زمانے میں ایک رابر ہوگا, ایک لیڈر ہوگا, دو نہیں ہوں گے, جیسے ایک زمانے میں ایک امام ہے دو امام نہیں ہوتے. اور ہمیں فخر ہونا چاہیے ہمارا, دیکھیں نا دنیا والوں نے, توجہ جاتا کہ جملہ کہہ دیتا ہوں, تھکے تو نہیں ہے نا, ختم کرو. دنیا والوں نے اس دنیا کو رابری کے لیے کسی نے اوباما دیا، بش دیا، ڈیوڈ کیمرون دیا، سرکوزی دیا، انجیلا میرکل دی، کسی نے ملک عبداللہ دیا، کسی نے اردن والا عبداللہ دیا، کسی نے حسن دیا پتہ نہیں مبارک، کسی نے کیا، کسی نے کیا، اور ہم نے کیا دیا دنیا کو؟ آیت اللہ خامنئی، فرزند زہرا، علی کا بیٹا، سیدہ کا بیٹا، فقیہ عادل دیا، پاکیزہ انسان دیا، غیرت مند دیا، بہادر دیا، شجاع دیا، بابصیرت دیا، انسانیت سے عشق کرنے والا دیا، کوئی ہے ایسا کسی کے پاس؟ دنیا کے رابروں کو دیکھو اور اپنے قائد کو دیکھو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ سمیع الحق، جب ابھی پچھلے دنوں بیداری کانفرنس میں وہاں تھا، جب رابر نے خطاب کیا اترے، ایسا ان کی شخصیت کا سیر تھا، یہ آگے بڑھا، کبھی ان کے ہاتھ چومتا ہے، کبھی ان کی آواز کو چومتا ہے، آپ کے رابر کے سامنے یہ دنیا کے سارے لیڈر بونے لگتے ہیں، بونے چھوٹے لگتے ہیں، حقیر لگتے ہیں، ہمارے قاضز وہی ہیں جو اہل بیت کے تھے، دنیا سے ظلم کو مٹانا ہے فقیہ کی رابری میں، دنیا سے یزیدیت کا خاتمہ ہے فقیہ کی رابری میں، دنیا میں عدل نافذ کرنا ہے فقیہ کی رابری میں، حزب اللہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، وہاں پر کون قیادت کرتا ہے؟ آل محمد کے اصول قیادت کرتے ہیں حزب اللہ کے ذریعے، وہ عیسائیوں کو بھی لیڈ کرتے ہیں، وہ دروزوں کو بھی، وہ شیعوں کو بھی، وہ سنیوں کو بھی، سب کو لے کے چلتے ہیں، کون؟ حزب اللہ، جو ولایت فقیہ سے ریلیٹڈ ہے، اور سید احمد رسول اللہ کے یہ افتخار ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں فقیہ کی ولایت اور قیادت میں ہوں، امریکہ کی ولایت اور قیادت میں نہیں ہوں، ہمیں سمجھنا چاہیے دوستو، ہمیں فخر ہونا چاہیے، دوستوں کو بتانا چاہیے، فقیہ کی حکومت یعنی دین کی حکومت، یعنی آل محمد کی فقہ کی حکومت، آل محمد کے اصولوں کی حکومت، نہ ان یزیدوں کی حکومت، اور اہل بیت مظلوم اسی لیے تھے، سارے اس لیے مظلوم تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ یزیدی نظاموں کا خاتمہ کریں اور ولایت کا نظام نافذ ہو جائے، ان کے بچے بھی مارے گئے اسی راستے میں مارے گئے، توجہ چاہتا ہوں، غور سے سننا چند باتوں کو، عام طور پر غور سے سننا، نجیب اور کریم بیبیاں بلند آواز میں اس طرح سے نہیں روتی کہ ان کی آواز گھر سے باہر جائے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جو نجیب اور کریم بیبیاں ہوتی ہیں نا، اتنا اونچا نہیں رویا کرتی، جو جناب سیدہ اتنا اونچا روتی تھی، کیوں؟ اپنے شکستہ پہلو پر نہیں، علی کی مظلومی پر ہوتی تھی، ولایت کی مظلومی پر ہوتی تھی، اور اس گریے کے سیاسی اثرات تھے، بی بی جب روتی تھی پورا مدینہ ہل جاتا تھا، بی بی آج تک مظلومہ ہے، کیوں؟ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ امام اشتم کے بارے میں کہتے ہیں غریب الغربا، لیکن وہاں جاؤ تو کتنا خوبصورت روزہ ہے، کتنے چراغ جلتے ہیں، رات بھی دن کی طرح ہوتی ہے نا، اگر غریب الغربا کو دیکھنا تو مدینے میں جا کے جنت البقیع کو دیکھو، وہ غریب الغربا ہے نا، نہ حرم ہے، نہ چراغ ہے، نہ روزہ ہے، وہ غریب الغربا ہے نا، میری آقا زادی، میرے آئمہ، بی بی کا پہلو کیوں شکستہ ہوا؟ وہ چاہتی تھی کہ غدیر اور ولایت کا نظام چلے، یہ سکیفے کا نظام ختم ہو جائے، اس لیے بی بی کو مارا ان ظالموں نے، تازیانے مارے، تماچے مارے، محسن شہید ہو گیا، جب ہوش آیا نا، پوچھا نا علی کہاں ہے، بتایا گیا کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کے دربار میں لے گئے، بی بی کو اپنا درد بھول گیا، کہتی ہے فضا میرے بابا کی قمیض لے آتا برکات کے صندوق سے، میں سر پہ رکھ کے بد دعا کروں گی ان ظالموں کے لیے کہ میرے علی اور ولی کو یہ پکڑ کے لے گئے، یہ سارے درد ولایت کے درد ہیں، یہ جو کربلا میں بیبیاں حسین کے ساتھ آئی ہیں نا، اور بچے اور رشتے دار، یہ اپنے بابا کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ نہیں آئے ہیں، یہ سارے اپنے امام کے ساتھ آئے ہیں، یہ انقلابی خاندان ہے، انقلابی، یہ عام خاندان نہیں ہے، ان کے دلوں میں آرزویں تھیں، ارمان تھے کہ یزیدی نظام مٹ جائے اور غدیر کا نظام نافذ ہو جائے. یہ میری شہزادیاں رشتے نبھانے نہیں آئی تھی، یہ انقلابی بیویاں تھیں. یہ رباب ایک انقلابی بیوی تھی جو علی اصغر 6 مہینے کا فدا کر رہی ہے. یہ محسوس کرتی تھی میرے حسین کو، یہ بچے بھی محسوس کرتے تھے حسین کو، یہ بچے بھی اپنے امام کے ساتھ آئے تھے، اتنے باشعور تھے. یہی وجہ ہے کہ جب شام غریبہ ان کو پانی ملا نا، یہ پانی نہیں پیتے تھے. انہیں کہا جاتا پانی پیو، کہتے کیف نشرب الماء وقد قتل الحسین عطشانا، ہم کیسے پانی پیئے، ہمارا امام پیاسا مارا گیا. یہ بچے بھی اتنے مضبوط تھے نا، اتنے مضبوط تھے کہ ان بچوں کو ظالموں نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک گھوڑوں کے آگے دوڑاتے تھے ان بچوں کو. میں اکثر کہتے رہتا ہوں یہ آل محمد کے بچے یہ جنگلوں اور ویرانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے، یہ بیویاں جنگلوں اور ویرانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھی، ان کے مدینے میں آباد گھر تھے. عزیز و ظالم انہیں گھوڑوں کے آگے دوڑاتے، انہیں ننگے پاؤں دوڑاتے، انہیں تازیانے مارتے کہ یہ بچے ٹوٹ جائیں. لیکن یزید کے سپاہی جب یزید کے دربار میں پہنچے تو خبر اور گزارش دینے لگے، کہا یزید ان کے بڑے تو کھجا، ان کے بچوں پر بھی ہم نے جو ظلم کر سکتے تھے کیا، ان کے بچے بھی نہیں ہم سے ٹوٹے اور ہم سے نہیں ڈرے. یہ آئے تھے یزیدیت کو توڑنے کے لیے، یہ آئے تھے خوف کو مارنے کے لیے، یہ آئے تھے لالچ ختم کرنے کے لیے، یہ آئے تھے وفاؤں کو رواج دینے کے لیے. انہوں نے موت کے ڈر کو مارا ہے، یہ تیار تھے تیار. حسین کا 13 سال کا قاسم 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ لڑ کے مرا ہے یا بغیر لڑے شہید ہوا ہے؟ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، 13 سال کا بچہ. میں قربان جاؤں قاسم تیری جنت اور حوصلے پر، جب یہ پیاسا بچہ نکلا نا، پہلے تو کہتا ہے حسین کے پاس آتا ہے مولا مجھے اجازت دے دو. جب مولا اجازت دینے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، کبھی حسین کے ہاتھ چومتا ہے، کبھی حسین کے پاؤں پہ بوسے دیتا ہے. چچا مجھے اجازت دے دینا، چچا مجھے بھیج دو نا. حسین سر اٹھا کر سینے سے لگاتا ہے، قاسم کے بوسے لیتا ہے. یہ تیار ہے عاشق شہادت کا. جب ظالموں کے مقابلے میں نکلتا ہے کہتے ہیں انی انا القاسم من نسل علی، مجھے پہچانو میں علی کا پوتا قاسم ہوں. اور ایک مرتبہ قلب لشکر میں یزید کے پرچمدار پر حملہ کرتا ہے، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اس کے امام کے سامنے یزید کا پرچم بلند ہو، اسے واصل جہنم کرتا ہے. یہ تیار تھے، تیاری کر کے آئے تھے، یہ حسین کو محسوس کرتے تھے، یہ میرے حسین کے بہت قریب تھے. سب سے زیادہ قریب جو حسین تھا نا، وہ میری آقا زادی ثانیہ زہرا تھے، میری شہزادی تھی. میری شہزادی کی عادت تھی جب تک ہر نماز فریضہ سے پہلے حسین کی زیارت نہ کر لینا، نماز فریضہ نہیں پڑھتی تھی. اور جب بی بی حسین کی زیارت کو آتی، اگر امام قرآن پڑھ رہے ہوتے نا، امام قرآن بند کر کے کھڑے ہو جاتے بی بی کے احترام میں. وہ بھی جانتے ہیں یہ کس مقام کی بی بی ہے. میں قربان جو پتہ نہیں کس طرح کئی گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑی رہی، وہ شراب پیتا رہا، ہاتھ میں چھڑی لے کر حسین کی بے ادبی کرتا رہا. میں قربان جاؤں میری شہزادی تیری مظلومی پر، کہتے کبھی کبھی ماں کو یاد کر کے کہتی تھی زندان خانے میں، یہ شاید زبان حال ہے، این امی فاطمہ بذات الرسول، میری اما فاطمہ تو کہاں ہے، آنا اپنی زینب کو دیکھ، اما تیری زینب کا سر بھی زخمی ہے، تیری زینب کا بدن بھی زخمی ہے. محسوس کرتی تھی میرے حسین کو. ایک جملہ سنو گے، میں نے کہا نا جب بھی آتی تھی حسین کھڑے ہو جاتے تھے. ایک وقت آیا حسین کے پاس آئی، حسین کھڑے نہیں ہو سکے. یہ کون سا وقت تھا؟ جب حسین کربلا میں مقتل میں گرے ہوئے تھے، آنکھوں میں اتنا خون تھا آنکھیں کھلتی نہیں تھی، سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا تلواروں سے، سینے میں ایک وقت میں 4,000 تیر اندازوں نے تیر مارے تھے، نیزوں کے زخم، تیروں کے زخم، اور شانوں پر اتنی تلواریں لگی تھی اب امام کے بازو امام کا وزن نہیں اٹھا سکتے تھے، اٹھتے تھے گر پڑتے تھے۔ بی بی جب آئی ہے نا، ایک مرتبہ خون میں ڈوبے ہوئے حسین کو دیکھا، حیرت سے کہا انت الحسین انت اخی انت ابن امی، حسین تیری زینب آئی ہے۔ یہ وہ منظر ہے جہاں حسین اٹھ نہیں سکا، یہی آنکھ بڑی مشکل سے کھولی اور اشارہ کیا بین خیمہ لوٹ جا۔ یہاں تو جب زینب آئی سر پہ چادر تھی، حسین نے آنکھ کھولی۔ لیکن دربار یزید کے بارے میں عبد اللہ مرشی نجوی بیان کرتے ہیں، نوک نیزہ پر حسین کی صدقہ ایک ایک قیدی کی طرف جاتی تھی، کبھی سکینہ کی طرف، کبھی امام سجاد کی طرف، کبھی جناب رباب کی طرف، کبھی جناب ام کلثوم کی طرف، ایک ایک قیدی کو دیکھتے۔ جب یہ نگاہیں پھرتے پھرتے جناب زینب کی طرف آتی نا، نوک نیزہ پر آنکھیں بند ہو جاتی حسین کی، زینب حسین تیرے کھلے سر کو نہیں دیکھ سکتا، تیرے کھلے سر کو نہیں دیکھ سکتا۔ بی بی آئی ہے کربلا میں مقتل حسین میں، ہمارے استاد عبد اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں جناب زینب، عام طور پر لوگ مصیبت کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں، جناب زینب کربلا میں بعض منزلیں ایسی ہیں جہاں لوگ صبر کرتے ہیں، وللعظمستیاں یہ بی بی اس منزل پر شکر کرنے والی شاکرہ ہے، وہاں صابرہ نہیں یہ شاکرہ ہے۔ وہ کون سی منزل؟ جب آئی ہے نا حسین کے لاشے پر۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا، جب کوئی مر جائے کہتے ہیں اسے غسل و کفن دے کے رکھ لو، اس کی بہن آنے والی ہے، وہ اس کا چہرہ دیکھ لے، بہن بھائی کو دیکھ لے آخری بار۔ خدا نہ کرے جس طرح زینب کبرا نے حسین کو دیکھا، اور اس طرح کوئی بہن اپنے بھائی کو دیکھے۔ آئیے کہا کیا دیکھا، پتھروں کے ڈھیر تلے لاشا ہے، لاش حسین سے پتھروں کو ہٹایا، بدن میں ٹوٹے ہوئے تیر، لاش حسین کو اٹھایا، اے میرے حسین تیرا لاشا خاک میں پڑا ہوا ہے، زمین میں پڑا ہوا ہے، بند بند ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ لاش حسین کو اس ولیا نے خاک سے اٹھایا، اور بڑی دیر تک اس قرآن ناطق کے زخمی پاروں کو دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، کہاں بوسا دوں حسین کو، کہاں چوم حسین کو۔ ایک مرتبہ جھکتے جھکتے حسین کے کٹے ہوئے گلے میں بوسا دیا، اور کہا خدا زینب کی یہ قربانی قبول کر لے۔ کہتے ہیں یہ منزل ہے جہاں زینب شاکرہ ہے، کہ خدایا زینب کی قربانی قبول کر لے۔ کون سی قربانی؟ میرے خدا میرے حسین کی شہادت قبول کر لے، اور زینب کی اسارت اور قید قبول کر لے۔ شکر ہے میرے اللہ، میرا حسین تیرے راستے میں مارا گیا، اور شکر ہے میرے اللہ، میری چادر تیرے راستے میں گئی۔ یہ قیدیوں کا قافلہ چلتے چلتے بازاروں درباروں سے گزرتا ہوا، دو جملے کہہ کے ختم کرتا ہوں، دربار یزید سے زندان ایک شام میں آ گیا جس کی چھت نہیں تھی۔ کہتے یزید کی زوجہ ہندا، جو ایک زمانے میں اہل بیت کے گھر کنیز رہ چکی تھی، اسے پتا چلا کہ قیدی آئے ہیں۔ یزید سے کہتی ہے میں قیدیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا یہ ذہن میں رکھنا کہ تم بادشاہ کی زوجہ ہے، تیاری کے ساتھ جا، تیرا لباس ملکہ والا ہونا چاہیے، تیرے ساتھ نوکرانیاں ہونی چاہیے، رات کا وقت ہے، انہوں نے چراغ لیا، چونکہ اس قید خانے میں چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہے اور تاریکی ہے۔ جب بی بی کو پتا چلا نا کہ ہندا ملنے کو آ رہی ہے دیکھنے کو، بی بی یتیم بچوں میں بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ جب ہندا داخل ہوئی قید خانے میں، زمین میں بیٹھ گئی، پوچھتی ہے تم میں سے سب سے بڑا کون ہے؟ بیویوں نے بتایا یہ بی بی جو قیدی بچوں میں بیٹھی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی بی بی ہے۔ اس سے بی بی سے پوچھتی ہے بی بی تو کہاں کی قیدن ہے؟ بی بی کہتی ہے میں مدینے کی قیدن ہوں۔ کہتی ہے کون سا مدینہ؟ بی بی نے کہا مدینہ تو نبی ہے۔ اچھا تم نبی کے مدینے کی ہو، تو کس محلے کی رہنے والی ہو؟ بی بی نے کہا بنی ہاشم کے محلے کی رہنے والی ہوں۔ حیران ہو کے کہتی ہے بنی ہاشم کے محلے کی، میں بھی وہاں رہ چکی ہوں نا، پھر تو تم ضرور میرے آقا حسین کو پہچانتی ہوگی۔ میرے حسین کا بتا، کہا ہے میرا حسین؟ جب حسین کا نام آیا بی بی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ مجھے کیا بتائے زینب اس کا حسین کہا ہے, اس کا بے گور قبل لاشا کربلا میں ہے سروں کے نیزا پر. ایک مرتبہ کہتی ہے پھر تو تم میری آقا زادی زینب کو بھی پہچانتی ہو. جب زینب کا نام آیا بی بی برداشت نہ کر سکی, بلند آواز سے رونے لگی. جب رونے لگی تو حیران ہو کے کہتی ہے بی بی تو زینب کے نام پہ اس طرح سے رو کیوں رہی ہے؟ بی بی نے سر اٹھا کے کہا ہندا میں زینب ہوں. زینب جب کہا تو زینب ہے تو کہتی ہے پھر حسین کہا, میرا حسین مارا گیا. خدا باقی محمد و آل محمد تو دلوں کے راز جانتا ہے, اگر یہ اخلاص سے کلمات کہے گئے ہیں اپنی عبادت شمار فرما, اور اس کا ثواب بانیان مجالس اور اہل مجلس کے مرحومین کے ارواح کو پہنچا. خدا باقی محمد و آل محمد توفیق توبہ نصیب فرما, ہمارے دلوں کو آل محمد کی مودت کے نور سے منور فرما, ہماری آنکھوں کو اتنا پاک اور طاہر بنا دے کہ بارہویں امام کے پاک چہرے کی زیارت کر سکے, ان کے قلب ناظرین کو ہم پہ راضی فرما. رب کے محمد و آل محمد اہل بیت کے ماننے والوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. خدا جو لوگ ان کو منتشر کرنا چاہتے ہیں اگر قابل ہدایت ہے ہدایت فرما, اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما. مظلوموں کی نصرت فرما, ظالموں کا کلا کما فرما, امریکہ اور اس کی واری قوتوں کو نیست و نابود فرما, مجاہدوں کی نصرت فرما. خدا جو لوگ زندانوں میں ہیں آل محمد کی اسیری کا واسطہ انہیں رہائی دلا دے. خدایا وہ جس جرم میں مارے گئے ہیں کہ وہ علی اور حسین کے شیعہ تھے, عزادار تھے, ماتمی تھے, اس شہر کے شیعہ, خدایا انہیں اپنے مولا حسین کے ساتھ معشور فرما, ان کے پسماندان کو صبر جمیل عطا فرما, اور اپنی بارگاہ سے جو صابروں کے لیے بہترین اجر رکھا ہے ان کے شامل حال فرما, اور ہمیں ان شہیدوں کے پسماندگان کی خبر لینے کی توفیق عطا فرما. خدا باقی محمد و آل محمد ہمیں بھی آل محمد کے راستے پہ چلتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرما. خدایا تجھے اس زخم کا واسطہ جو علی اکبر کے سینے میں برچی کا زخم تھا, خدایا ہمیں اہل بیت کے راستے پہ چلتے ہوئے شہادت کی موت دے دے. خدا باقی محمد و آل محمد علماء عالم مراجع اعظم رب انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ تدبیر قائم رکھ, انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے زور سے متصل فرما. خدا باقی محمد و آل محمد پاکستان میں بسنے والے شیعوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ, ہمارے اہل وطن کی حفاظت فرما, اسے امن عطا فرما, اسے دہشت گردی سے نجات عطا فرما, دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے اوان و انصار میں سے قرار دے. جو بیمار ہے مجلس کے بیمار شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرما, جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ نہیں ہے جناب رباب کی ڈڑیا گوشت کا واسطہ اولاد نرینہ عطا فرما. خدا باقی محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجائے محمد و آل تیبین الترین المعصومین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ماتم حسین.